السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جنرل ریٹائرڈ ایچ آر میک ماسٹر نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان بعض دہشت گرد گروہوں کو اپنی خارجہ پالیسی کے ایک جزو کے طور پر استعمال کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ اس بات کا خواہاں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان مزید کوشش کرے, اور یہ کہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے چند ہی روز میں اقدامات کا اعلان کر دیا جائے گا. پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ پاکستانی اور چین باہم تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے چین کی کرنسی یوان استعمال کر سکتے ہیں. نائجیریا کے شمالی بورنو ریاست میں بدھ کے روز ایک خودکش بمبار نے ایک مسجد پر حملہ کیا جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے. کینیا کے 5 پولیس افسر اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی پر بدھ کے روز شدت پسند گروپ الشباب نے حملہ کر دیا. پیرو کے دارالحکومت لیما میں ایک بس پہاڑی سے لڑک گئی جس میں اب تک 48 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. حالیہ ہفتوں کے دوران امریکہ سخت سردی کی لپیٹ میں رہا ہے, اور موسم سرما کی شدت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ موسم میں مزید شدت آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. اور شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ سرحد کے آر پار رابطے کے چینل کھول دیے ہیں, جو اس بات کا ایک اہم اشارہ ہے کہ سخت حریف برسوں کی کشیدگیوں کے بعد تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ تھیں خبروں کی 6 سرخیاں, اور ان کی تفصیل کچھ دیر کے بعد. سب سے پہلے ہم چلیں گے پاکستان اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود, اور ان سے بات کریں گے اس خبر کے بارے میں کہ امریکہ کی جانب سے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے الزام کے بعد پاکستان میں موجود لاکھوں افغان پناہ گزینوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو ناصر, یہ کیا تفصیل ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں؟
جی خالد صاحب, اس میں اس طرح سے ہے کہ حالیہ برسوں میں جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ملک بھر میں آپریشنز کرتی رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف, تو ایک یہ بیانیہ سامنے آیا ہے.
جی,
یہ اب بھاگ گئے وہ ان افغان پناہ گزینوں کی بستیوں میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں پہ چھپ جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ بھی ان بستیوں کو اپنی پناہ گاہ کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں. تو اس سے ایک پھر یہ ہوا کہ پاکستان میں جو افغان پناہ گزین تھے ان میں ان کے خلاف کاروائیوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا, پولیس نے بھی کچھ کریک ڈاؤن کیے, پھر انہیں ہراساں کیے جانے کی خبریں سامنے آتی رہیں. تو اسی وجہ سے گزشتہ 2 برسوں میں جو پناہ گزین ہیں ان کی اپنے وطن واپسی کی تعداد پچھلے برسوں کی نسبت زیادہ رہی ہے. تو اب جیسے ہی یہ امریکہ کی طرف سے ایسے بیانات آئے ہیں کہ پاکستان اپنے ہاں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کو فیصلہ کن طریقے سے مؤثر انداز میں لے کے آگے بڑھے, تو اس سے پاکستانی حکام کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ افغان جو پناہ گزین ہیں انہیں اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے, اور اس کے لیے جو عالمی برادری وہ ہماری مدد کرے, اور گو کے حکام یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پہ ہی یہ واپسی ہو, لیکن اس خدشے کا بہرحال وہ اظہار کرتے آ رہے ہیں اور بار بار اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو پناہ گزین بستیاں ہیں یہاں ہمیں خطرہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. تو اس تناظر میں ایسے خدشات جو ہیں وہ دوبارہ جنم لے رہے ہیں کہ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے لیے شاید مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس بارے میں جب ہماری بات ہوئی افغانستان میں ایک موکر غیر سرکاری تنظیم ہے انسانی حقوق سے متعلق, تو انہوں نے بھی کہا کہ بلا شبہ جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں کسی بھی میزبان ملک کی طرف سے تو وہاں بسنے والے جو پناہ گزین ہوتے ہیں وہ چونکہ پہلے ہی اس طرح کے خوف و ہراس کا شکار رہتے ہیں, انہیں وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے, تو وہ ان میں ایک سراسیمگی کا ایک تاثر جو ہے وہ بڑھتا ہے.
تو کیا کوئی اس بارے میں عملی اقدام بھی شروع ہو چکا ہے؟
نہیں ابھی فی الوقت تو ایسا نہیں ہے, لیکن ایک خوف کی فضا بہرحال ضرور بن جاتی ہے. گو کہ حکومت کی طرف سے ایک اچھا اقدام جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو 31 دسمبر 2017 کو ڈیڈ لائن تھی افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کی, وہ ختم ہوئی. تو اب اس میں 6 ماہ کی اور توسیع کا بتایا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تک اس بارے میں حتمی اعلان تو نہیں ہوا, لیکن اس بارے میں ایک سمری جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے اور ان قریب اس کی اپروول کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ ماضی کے تناظر میں اس طرح کے جب بھی اتنے بڑے لیول پہ جب بیانات آتے ہیں تو اس سے اس طبقے میں بہرحال خوف و ہراس ضرور ہوتا ہے.
بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. اور دوسری اہم خبروں میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جنرل ریٹائرڈ ایچ آر میک ماسٹر نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان بعض دہشت گرد گروہوں کو اپنی خارجہ پالیسی کے ایک جزو کے طور پر استعمال کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندہ خصوصی گریٹا وین کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے میک ماسٹر نے کہا کہ پاکستان بدستور دہشت گرد گروہوں کی مدد کر رہا ہے اور اس نے اپنی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان سے متعلق حالیہ ٹویٹ پاکستان کے اس رویے کے بارے میں صدر کی مایوسی کا اظہار ہے. جنرل میک ماسٹر نے کہا کہ امریکہ کو امید تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کے نتائج بہتر ہوں گے, لیکن ان کے بقول چند مخصوص دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی اور دوسروں کو اپنی خارجہ پالیسی کے حربے کے طور پر استعمال کرنے کے پاکستان کے رویے سے صدر ٹرمپ کو مایوسی ہوئی ہے. امریکی مشیر نے کہا کہ پاکستان سے کیے جانے والے مطالبات محض الزامات کا تبادلہ نہیں, بلکہ اس کا مقصد پاکستان پر یہ واضح کرنا ہے کہ اب دونوں ملکوں کے تعلقات مزید تضادات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ اس بات کا خواہاں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان مزید کوشش کرے, اور یہ کہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے چند ہی روز میں اقدامات کا اعلان کر دیا جائے گا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان سارا سینڈرز نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان مزید کوشش کر سکتا ہے. بقول ان کے, ان مخصوص اقدامات کے اعتبار سے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اس ضمن میں مزید تفصیلات پیش کی جائیں گی. اس سے قبل منگل ہی کے روز اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کو امداد میں دی جانے والی $25.5 کروڑ کی رقم روک رہا ہے, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان مکمل تعاون میں ناکام رہا ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے بیان کے جواب میں پاکستان کی مندوب ملیحہ لوتھی نے کہا کہ ان کے ملک نے دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں اور دنیا کے کسی بھی اور ملک کے مقابلے میں انسدادی دہشت گردی کا سب سے بڑا آپریشن کیا ہے. ادھر پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین باہم تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے چین کی کرنسی یوان استعمال کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مالی اور کرنسی مارکیٹوں کے پالیسی ساز ادارے کی حیثیت سے اسٹیٹ بینک نے چینی کرنسی یوان میں درآمدات برآمدات اور مالی لین دین کو یقینی بنانے کے لیے جامع پالیسی اقدامات کیے ہیں. ایک سینئر فلسطینی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ فلسطینی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی سے بلیک میل نہیں ہوں گے کہ امدادی رقوم میں کٹوتی کر دی جائے گی. فلسطینی عہدیدار حنان اشروی نے کہا کہ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے امن عمل کو سبوتاش کیا ہے اور امریکی صدر اپنے ہی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے نتائج کا الزام فلسطینیوں پر ڈال رہے ہیں. نائجیریا کے شمالی بورنو ریاست میں بدھ کے روز ایک خودکش بمبار نے ایک مسجد پر حملہ کیا جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے. عینی شاہدوں نے بتایا کہ حملہ آور گیمبورو کی مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے داخل ہوا اور اپنے بارود میں دھماکہ کر دیا, جس سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی. کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اور کینیا کے 5 پولیس افسر اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی گاڑی پر بدھ کے روز شدت پسند گروپ الشباب نے حملہ کر دیا. یہ پولیس افسران صومالیہ کی سرحد کے ساتھ شمالی منڈیرا گاؤنٹی میں سفر کر رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا. پیرو کے دارالحکومت لیما میں ایک بس پہاڑی سے لڑک گئی جس میں اب تک 48 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور حالیہ ہفتوں کے دوران امریکہ سخت سردی کی لپیٹ میں رہا ہے. موسم سرما کی شدت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ موسم میں مزید شدت آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. عسکریت پسندوں کے ہاتھوں افغانستان سے اغوا کے 5 سال بعد بازیاب ہونے والے کینیڈین شہری کو اوٹوا میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ان پر تشدد اور حب سے بیجا میں رکھنے سمیت متعدد الزامات ہیں۔ تو یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق ٹویٹ کو غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے لیے امداد کی اصطلاح استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان سے متعلق ٹویٹ کو غیر سنجیدہ اقدام قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی خامیوں کا جائزہ لینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دنیا ہمارے بارے میں منفی سوچ کیوں رکھتی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک غیر سنجیدہ ٹویٹ کا جاری ہونا افسوسناک ہے۔ کسی ریاستی سربراہ کو دوسری ریاست سے مکالمہ کرتے ہوئے مسلمہ بین الاقوامی آداب اور سفارتی اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے۔
نواز شریف کا کہنا تھا کہ امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد ان کے بقول سب سے زیادہ بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی۔ انہوں نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے کہا کہ حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس میں امریکہ کی امداد پر انحصار نہ ہو۔
ہمیں امداد کے طعنے نہ دیے جائیں، کولیشن سپورٹ فنڈ کو امداد یا خیرات کا نام نہ دیا جائے، اور ہمیں ایسے فنڈ کی حاجت بھی نہیں۔ میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسی حکمت عملی وضع کریں جس سے ہمیں امریکی امداد کی حاجت باقی نہ رہے، تاکہ ہماری عزت نفس پر اس طرح کے حملے نہ کیے جائیں۔
دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے نواز شریف نے یہ بھی تجویز کیا کہ خود احتسابی بھی ہونی چاہیے۔
ہمیں پورے اخلاص اور کامل دیانت کے ساتھ اپنے کردار اور عمل کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہیے۔ بڑی دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کی خبر ضرور لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمارے بارے میں منفی سوچ کیوں رکھتی ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سال کے آغاز پر اپنی پہلی ہی ٹویٹ میں پاکستان سے متعلق سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ملک نے پاکستان کو گزشتہ 15 سالوں میں $33 ارب بطور امداد فراہم کیے، جس کے بدلے ان کے بقول پاکستان سے امریکہ کو صرف دھوکہ اور جھوٹ ہی ملا۔ پاکستان کی حکومت پہلے ہی امریکی صدر کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امداد سے متعلق ان کے موقف کو مسترد کر چکی ہے، لیکن اس صورتحال میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی کوششوں کو مزید تیز کرے، جبکہ ترجمان کے بقول پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ چند روز میں مزید اقدامات کا اعلان کرے گا۔ جبکہ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے منگل کو کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کو امداد میں دی جانے والی $25,50,00,000 کی رقم روک رہا ہے، کیونکہ ان کے بقول دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون میں ناکام رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان پس پردہ ہونے والی مفاہمتی کوششوں پر ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے تجزیاتی مبصروں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان اب کچھ مفاہمتی کوششیں ہو رہی ہیں اور بھارت اور پاکستان نے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے. حالانکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دونوں ملکوں میں بڑی کشیدگی ہے لیکن کچھ برف پگھل رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیر ہیں, یہ جوہری سائنسدان ہیں, سینئر سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں. آپ سب سے پہلے تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان نے جو جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے یہ کیوں کر ضروری ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع پر جب دونوں ملکوں کے بیچ میں کشیدگی نظر آ رہی ہے.
یہ جو تبادلہ ہے یہ 1989 سے مسلسل ہو رہا ہے, اور 1988 میں جب راجیو گاندھی یہاں آئے تھے بے نظیر بھٹو کے دور میں, تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے یہ معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی نیوکلیئر جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے, جس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ان کی نیوکلیئر تنصیبات کہاں کہاں ہیں. یہ جو اطلاع ہے یہ اس لیے ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے.
ہمارے ساتھ سینئر صحافی پشپیندر کمار ہیں, نئی دہلی میں ہیں. پشپیندر کمار, ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان, اور غالباً تھائی لینڈ میں یہ میٹنگ ہوئی جو لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا اور اجیت دوال کے درمیان ہوئی. غالباً جب یاداو کا معاملہ چل رہا تھا یہ ملاقات ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ میٹنگ کیوں کر ہوئی؟
دیکھیے, اس کی دو باتیں صاف ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام عوام کے بیچ میں اور جو کچھ چیزیں میڈیا کے سامنے آتی ہیں, چاہے وہ جادو کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے دوسرے اور معاملات ہوں, تو جو تناتنی ہم کو عوام کے لیول پہ سیاسی لیول پہ چلتی ہے اس کے پیچھے بھی پردے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. پہلے بھی آپ نیشنل جو ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اور پاکستان کے ایڈوائزر کے بیچ میں پہلے بھی دور بات ہوئی تھی, تو میڈیا گلیور سے ہٹا کر کے یہ بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تمام سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور تمام پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہوتے ہیں, ڈومیسٹک بھی ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں, تو جس قسم کی دونوں ملکوں کے بیچ میں جملے بازی ہوتی ہے, ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں ملک جو ہیں بس عوام نے سامنے آنے والے ہیں, یہ عوام سوچتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک لمبے وقت کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ ایک میچورٹی یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو سیریس معاملات ہیں, جس طریقے سے نیوکلیئر ایکسچینج کی جو بات ہوئی ہے کہ اس کے انسٹالیشن کہاں کہاں ہیں اور کس طرح سے ہیں, یہ انٹرپٹڈ چل رہا ہے تمام کب کے باوجود پہ دونوں کے بیچ میں کشیدگی بہت زیادہ ہے.
ہمارے ساتھ تھے جوہری سائنسدان اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالحمید نیر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے نئی دہلی سے سینئر صحافی پشپیندر کمار.
یہ انڈیا ملنے پر کہ شمالی کوریا ممکنہ طور پر اسی ہفتے بیلسٹک میزائل کا مزید تجربہ کر سکتا ہے, ٹرمپ انتظامیہ نے محتاط انداز سے رد عمل کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ توقع کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو, تاہم اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں شمالی کوریا کے خلاف مزید اقدام کرنا ہوگا. بقول ان کے, متمدن دنیا کو متحد رہنا ہوگا اور آوارہ گرد حکومت کی جانب سے جوہری ذخیرے میں اضافے کے اقدامات کے خلاف چوکنا رہنا ہوگا. اس ضمن میں اخباری بریفنگ کے دوران جب اس وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم سبھی پر زور دے رہے ہیں کہ اسے روکنے کے لیے تیزی سے مزید کوششیں کریں. انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام آپشنز کھلے ہیں. ان سے پوچھا گیا تھا کہ شمالی کوریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزید میزائل تشکیل دے رہا ہے. وائس آف امریکہ سے منسلک گریٹ اوان نے منگل کے روز امریکی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر کا انٹرویو کیا. میک ماسٹر نے اس بات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ شمالی کوریا نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تشکیل دینے کا کام جاری رکھا ہوا ہے. شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ سرحد کے آر پار رابطے کے چینل کھول دیے ہیں, جو اس بات کا اہم اشارہ ہے کہ سخت حریف برسوں کی کشیدگیوں کے بعد تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں. مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
جنوبی کوریا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز انہوں نے شمالی کوریا کے اپنے ہم منصبوں کی جانب سے اس ہاٹ لائن پر کال موصول کی جو اس سرحد پر ہے جو شمالی اور جنوبی کوریا کو الگ کرتی ہے. شمالی کوریا کے اس ادارے کے سربراہ نے جو بین الکوریائی امور سے نمٹتی ہے کہا ہے کہ ان کا ملک جنوبی کوریا کے ساتھ مخلصانہ انداز اور ایماندارانہ رویے کے ساتھ معاملات کرنے کا خواہاں ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی شمالی کوریا کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کے لیے زور دے رہی ہیں اور یہ بات ایسے میں کہہ رہی ہیں جبکہ علامات یہ ہیں کہ پیونگ یانگ ایک اور بیلسٹک میزائل کی آزمائشی پرواز کا تہیہ کیے ہوئے ہے جو ممکنہ طور پر اسی ہفتے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا
I hope that does not happen. But if it does, we must bring even more measures to bear on the North Korean regime. The civilized world must remain united and vigilant against the rogue state's development of a nuclear arsenal.
میں امید کرتی ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں شمالی کوریا کی حکومت کے خلاف اور زیادہ سخت تعزیرات عائد کرنی چاہیے۔ مہذب دنیا کو بدقماش حکومت کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے کے خلاف بدستور متحد اور چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ تھیں امریکی سفیر۔ منگل کی رات صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے نئے سال کے اس ریمارک کے بارے میں کہ جوہری ہتھیاروں کا بٹن ہر وقت ان کی ڈیسک پر نصب رہتا ہے زیادہ سخت موقف اختیار کیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ کیا اس کی خوراک اور دوسری اشیاء کی قلت کی شکار حکومت میں سے کوئی اسے بتائے گا کہ میرے پاس بھی ایک جوہری بٹن ہے، لیکن وہ اس کے بٹن سے کہیں بڑا ہے اور زیادہ طاقتور ہے، اور یہ کہ میرا بٹن کام بھی کرتا ہے۔ گزشتہ برس شمالی کوریا نے 3 بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کی آزمائش کی اور اپنا چھٹا اور سب سے طاقتور ایٹمی دھماکہ کیا۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اور سول میں مقیم ایک سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات پیونگ یانگ کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے نہیں روک سکیں گے۔ جنوبی کوریا نے دونوں کوریائی ملکوں کے اعلی حکام کے درمیان 9 جنوری کو ملاقات کی تجویز دی ہے۔ شمالی کوریا کے سکیٹرز کو شامل ہونے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
شمالی کوریا کے سکیٹرز کے ایک جوڑے نے جنوبی کوریا میں 2018 سرمائی اولمپکس میں حصہ لینے کا حق حاصل کر لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان پائی جانے والی سیاسی کشیدگی کیا انہیں شرکت کی اجازت دے گی؟ شمالی کوریا کی طرف سے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کی آمادگی سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سکیٹرز کھیلوں میں شمولیت کر سکے۔ جنوبی کوریا نے منگل کے روز اپنے ہمسایہ ملک کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ کھیلوں میں حصہ لیں۔
پوکھان کم جونگ ان ویونجانگی شنجون سائے سو
وی ویلکم دیٹ نارتھ کورین لیڈر کم جونگ ان ایکسپریسڈ اے ویلنگنس ٹو سینڈ ایتھلیٹس۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے پیونگ چانگ اولمپکس میں اپنے کھلاڑی بھیجنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور اپنے نئے سال کے خطاب میں انہوں نے دو طرفہ مذاکرات کی بھی بات کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اس تجویز کا جواب ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ اولمپکس کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کا موقع بنانا چاہیے۔ جنوبی کوریا نے تجویز دی ہے کہ سرحدی قصبے پن من جم میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوں۔
چائنا ویلکمز اینڈ سپورٹس نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا ٹیکنگ ارنسٹ
ایفرٹس۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ کہہ رہے ہیں کہ چین شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی طرف سے اس موقع کو دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی دیانت دارانہ کوششوں کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے، جن کا مقصد جزیرہ نما کوریا پر صورتحال کو بہتر بنانا اور جزیرہ نما کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرنا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک تجزیہ کار کہتے ہیں کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ شمالی کوریا ان مذاکرات کے لیے تو راضی ہو جائے گا اور سکیٹرز کو اولمپک کھیلوں میں بھی بھیج دے گا، لیکن میزائل تجربات روکنے پر راضی نہیں ہوگا۔
If the mood around the Korean Peninsula stays neutral to negative towards North Korea, meaning that the
National Institute for Policy Studies کے گو میونگ ہیون کہہ رہے ہیں کہ اگر جزیرہ نما کوریا میں شمالی کوریا کے لیے غیر جانبدار یا منفی رویے سے مراد یہ ہے کہ جزیرہ نما کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ابھی بھی سر فہرست ہے، تو پھر شمالی کوریا کی طرف سے کھیلوں میں شرکت کا امکان نہیں رہتا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے منگل کے روز دوبارہ اس بات پر زور دیا کہ امریکہ جوہری جنوبی کوریا کو کبھی قبول نہیں کرے گا.
As we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ جیسا کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ممکن ہے شمالی کوریا ایک اور جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر شمالی کوریا کی حکومت کو مزید اقدامات برداشت کرنا ہوں گے. مہذب دنیا کو اس ملک کی طرف سے جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوششوں کے خلاف بدستور متحد اور فعال رہنا چاہیے. شمالی کوریا نے بین الاقوامی پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میزائل کے تجربات جاری رکھے ہیں. جنوبی کوریا اس بات کو یقینی بنانے کا منتظر ہے کہ اس نوعیت کے تجربات فروری میں اولمپک کھیلوں کے ماحول کو خراب نہ کریں. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. آج ہم گفتگو کریں گے برما میں روہنگا خواتین کی المناک داستانوں کے بارے میں, جنہیں میانمار یعنی برما میں فوج کی مبینہ بدسلوکی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. ان خواتین نے اپنے ساتھ بیتنے والی ہولناک کہانیاں بیان کی ہیں, جنہیں انسانی حقوق کی نمایاں تنظیموں نے دستاویز کی شکل دی ہے. المناک تجربوں سے گزرنے کے بعد اب میانمار اور بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب وسیع پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والی ان ہزاروں عورتوں کو بھیانک یادوں اور ذہنی صدمات کا سامنا ہے, جن سے نبردار ماں ہونا آسان کام نہیں. ان میں ایک خاتون ریجینا بھی شامل ہیں, جن کا کہنا ہے کہ فوج کے آپریشن کے بعد ان کا رابطہ اپنے 15 سال کی پوتی سے منقطع ہو گیا ہے اور اب ان کی زندگی اندر سے ویران ہو چکی ہے. ریجینا کو یاد ہے کہ فوجی گھروں میں داخل ہوئے لوٹ مار کی اور کوئی نوجوان لڑکی نظر آئی تو اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے. اس نے بتایا کہ بہت سی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. برما کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد بہت سی بچ جانے والی عورتیں ان ہولناکیوں سے نبردازما ہونے کی کوشش کر رہی ہیں جو ان کو درپیش رہیں, جبکہ بہت سوں کو شدید ڈپریشن اور اعصابی تناؤ کا سامنا ہے. پرامیلا پیٹن تنازع کے شکار علاقوں میں جنسی تشدد سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ہیں, جنہوں نے نومبر میں بنگلہ دیش کے اندر برما سے بچ کر آنے والی خواتین سے انٹرویو کیے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے جنسی مظالم کے بارے میں نہایت دل ہلا دینے والی اور ہولناک کہانیاں سنی جو مبینہ طور پر لوگوں سے شدید نفرت کی پیداوار تھیں اور جس کی بنیاد صرف اور صرف مذہب اور متاثرین کا نسلی پس منظر تھا. پرامیلا نے مزید بتایا کہ متاثرہ عورتوں کے زخم ابھی بالکل تازہ ہیں اور جب وہ اپنی دل خراش داستانیں سنا رہی تھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. ان خواتین کو تھراپی اور علاج کی سہولتیں بہت ہی کم دستیاب ہیں, تاہم کچھ غیر سرکاری تنظیمیں ضرور سرگرم ہیں. ان میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نامی این جی او بھی شامل ہے, جو ایسی خواتین کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کر رہی ہے جہاں وہ پیشہ ور طبی عملے سے نفسیاتی مدد حاصل کر سکیں. ایک اور المیہ یہ ہے کہ بہت سے خواتین کے شوہر مارے جا چکے ہیں اور انہیں اپنے خاندانوں کی ذمہ داری کا بوجھ خود اٹھانا پڑ رہا ہے. ایک شد نہ دو شد کے مصداق ابھی ظلم و ستم کا پہلا زخمی مندمل نہیں ہوا کہ بہت سی نوجوان لڑکیوں کو جو کیمپ میں نووارد ہیں جنسی تجارت کا خطرہ درپیش ہے. پہلے ہی سے پریشان حال اور لٹی پٹی خواتین جرائم پیشہ گروہوں کے نشانے پر ہیں. 25 اگست کے بعد سے جب باغیوں نے سیکورٹی فورسز پر مبینہ طور پر حملہ کیا, جس کے جواب میں سپاکانہ فوجی کارروائی کی گئی. 6 لاکھ سے زیادہ روہنگا مسلمانوں کو ظلم و ستم کے ماحول میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. اس ساری فوجی کارروائی کو خود اقوام متحدہ نے نسلی تطہیر سے تعبیر کیا ہے. میانمار یعنی برما کی حکومت ان دعووں کو بار بار مسترد کرتی ہے کہ شمالی صوبے راخین میں آبرو روزی اور ہلاکتوں سمیت ظلم و ستم کا بازار گرم ہے. راخین کا یہ علاقہ مار دھاڑ کا مرکز بتایا جاتا ہے. انسانی ہمدردی کی سوچ رکھنے والوں کی نظر میں روہنگا مسلمانوں کا مستقبل اور ان کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کے نتیجے میں ان کے دکھوں کا مداوع یقیناً مہذب دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. اسلام آباد میں پولیس نے جماعت الدعویٰ کے خلاف چندہ اکٹھا کرنے سے متعلق پہلا مقدمہ درج کر لیا ہے. یہ مقدمہ تنظیم کی فلاحی شاخ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی جانب سے عطیات کی غرض سے ایک مسجد پر آویزہ کیے گئے ایک بینر کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے. حال ہی میں حکومت نے کلدم گروپس کی جانب سے عطیات جمع کرنے پر پابندی لگائی تھی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان میں پولیس نے جماعت و دعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت کے خلاف پابندی کے باوجود چندہ جمع کرنے کی مبینہ کوشش پر مقدمہ درج کیا ہے. یہ مقدمہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تھانہ کورال میں بدھ کو پولیس کے ایک عہدیدار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. پولیس کی رپورٹ کے مطابق یہ مقدمہ گوری ٹاؤن میں واقع ایک مسجد کے باہر فلاح انسانیت کی طرف سے ایک بینر آویزہ کرنے پر نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے, جس میں لوگوں سے اس تنظیم کی مبینہ فلاحی سرگرمیوں کے لیے چندے کی اپیل کی گئی تھی. پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث نامعلوم افراد کی نشاندہی اور بعد ازاں ان کی گرفتاری کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. واضح رہے کہ 1 جنوری کو وفاقی حکومت نے ضلع اسلام آباد کی حدود میں جماعت و دعویٰ, لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت سمیت دیگر کلدم جماعتوں کے احتیاط اور چندہ جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی. اور دوسری طرف سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بھی اقوام متحدہ کی واچ لسٹ میں شامل جماعت و دعویٰ سمیت دیگر کالعدم تنظیموں کے عطیات اور چندہ جمع کرنے پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا. پولیس کی طرف سے یہ کارروائی ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب امریکہ اور بھارت کی طرف سے جماعت و دعویٰ اور اس کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں. بعض مبصرین حافظ سعید کی تنظیم کے خلاف ہونے والی حالیہ کارروائیوں کو بیرونی دباؤ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان کو کسی بھی انتہا پسند تنظیم کے خلاف فیصلے بیرونی دباؤ کی بجائے اپنے قومی مفاد کے تحت کرنے ہوں گے.
میرا خیال ہے کہ یہ جو لپ سروس ہے, ہم دنیا اس سے مطمئن نہیں ہو رہی, اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہماری ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ ذہنی طور پر اس بیانیے کو عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. جس جو دہشت گردی کے خلاف بیانیاں ہیں, اس کا ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا, اور یہ دنیا کے اندر تاثر جو ہے گہرا سے گہرا ہوتا جا رہا ہے.
سیاسی امور کے ماہر وجاہت مسعود اگرچہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اقدام بین الاقوامی دباؤ کا نتیجہ ہے, تاہم ان کے بقول حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایسے اقدامات ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ضروری ہیں.
تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان کی اسٹیٹ میں کافی ریئلائزیشن پائی جا رہی ہے, کافی احساس پیدا ہوا ہے کہ ہم اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں. اس سارے سے یہ الجھ گیا ہے یہ قصہ پاکستان کے اندر. یہ تربیت یافتہ لڑاکے لوگ جو ہے یہ موجود ہیں, اور یہ فلم والا قصہ بھی ان کو ایک سر نیچا کر کے سروائیو کرنے کا ایک نسخہ دیا گیا تھا, وہ بھی کام نہیں کر رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دباؤ ہی کا نتیجہ ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو خود اپنے مفاد میں یہ کرنا چاہیے.
اگرچہ فلاح انسانیت کے خلاف حالیہ کارروائی اسلام آباد کی حدود میں اس کی سرگرمیاں روکنے کے لیے کی گئی ہے، تاہم چند ماہ قبل پاکستان کی وزارت داخلہ نے تمام صوبائی حکومتوں کو نام بدل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے والی کالعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہدایت کی جا چکی ہے. تاہم اس کے باوجود ایسی اطلاعات سامنے آتی رہتی ہیں کہ بعض کالعدم تنظیمیں نام بدل کر مبینہ طور پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے لیے فنڈز بھی جمع کر رہی ہیں، اور ان میں فلاح انسانیت بھی مبینہ طور پر شامل ہے جس کا تعلق جماعت الدعویٰ سے ہے جس کے سربراہ حافظ سعید ہیں. امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد پر $1 کروڑ کا انعام بھی مقرر کر رکھا ہے. امریکہ اور بھارت حافظ سعید پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے منصوبہ سازوں میں شامل تھے، لیکن حافظ سعید اس میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے سے متعلق سماعت کے دوران انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی کیا کر رہے ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دے رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی. یہ ریمارکس گزشتہ سال جڑواں شہروں کے سنگم فیض آباد میں مذہبی جماعت کے 3 ہفتوں تک جاری رہنے والے دھرنے سے متعلق لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران 2 رکنی بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیے. جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے بدھ کو وزارت دفاع، داخلہ اور اطلاعات کی طرف سے رپورٹس پیش کی گئیں جنہیں عدالت نے غیر تسلی بخش قرار دیا. قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ آئی ایس آئی میں ایسی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے کوئی شعبہ ہے، اور اگر نہیں تو کیا ایجنسی کے اہلکار یہ بات جانتے تھے کہ یہ مظاہرین کون تھے اور اس گروپ کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ ان کے بقول مظاہرین کے سوشل میڈیا چینلز اس وقت بھی چل رہے ہیں، کیا آئی ایس آئی اس کی نگرانی کر رہی ہے؟ انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے. غنڈوں کے آگے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ ملک کے 4 ستون خطرے میں تھے، پارلیمان اور عدلیہ کو بھی خطرہ تھا. اس پر اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ سیکیورٹی کے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں، عدالتی ریمارکس سے غلط تاثر ملے گا اور وہ یہ تمام معلومات لے کر بینچ کو آگاہ کریں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر آئی ایس آئی کے نمائندوں کو ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں تو کیا عدالت عظمیٰ کو آئی ایس آئی کے سربراہ کو طلب کرنا چاہیے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایس آئی ملک کے لیے بہت کام کر رہی ہے لیکن پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی. بینچ نے آئی ایس آئی سمیت دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس بارے میں تسلی بخش جوابات اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کا کہتے ہوئے 15 روز میں دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کا کہا. گزشتہ نومبر کے اواخر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کے سینکڑوں کارکنان نے قانون سازوں کے لیے حلف نامے میں ختم نبوت کی شک میں تبدیلی کے خلاف 3 ہفتوں تک فیض آباد میں دھرنا دیا تھا. اس دوران دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی طرف سے کی گئی کارروائی بھی ناکام رہی تھی، جبکہ شہریوں کو جڑواں شہروں کے درمیان نقل و حرکت میں شدید مشکلات کا بھی سامنا رہا. بعد ازاں فوج کی ثالثی میں ایک معاہدے کے تحت دھرنا ختم کر دیا گیا تھا اور وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کو مستعفی ہونا پڑا تھا. حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ اس شک میں الفاظ کی تبدیلی غیر دانستہ طور پر ہوئی جسے ٹھیک کر دیا گیا ہے، لیکن فوج کی ثالثی میں مظاہرہ ختم کیے جانے پر نہ صرف اعلی عدالتوں بلکہ ملک کے مختلف حلقوں میں بھی سوالات نے جنم لیا تھا اور اسے ریاست کی ناکامی کے طور پر تعبیر کیا جا رہا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی طرف سے بدھ کے روز جاری ہونے والی ویڈیو میں پورے ملک سے حکومت کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلیز کو دکھایا گیا ہے. یہ ویڈیو کئی روز کے حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سامنے آئی ہے. مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
یہ ہجوم ایرانی پرچم لہرا رہے تھے اور قائد اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے. خامنائی نے دوسری حکومتوں پر حکومت مخالف احتجاجات کروانے کا الزام عائد کیا ہے جو گزشتہ ہفتے شروع ہوئے اور جن میں کم از کم 21 افراد اب تک مارے گئے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی حمایت میں ٹویٹر پر کئی پیغامات پوسٹ کیے. قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کی کنٹریبیوٹر گریٹا وین سسٹرن کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایرانی حکومت کو اس کی کارروائیوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ ایرانی احتجاجات جن میں گزشتہ 6 روز کے دوران 21 جانیں ضائع ہوئی ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہونی چاہیے. ان کے الفاظ،
If the Iranian dictatorship's history is any guide, we can expect more outrageous abuses in the days to come. The UN must speak out. In the days ahead, we will be calling for an emergency session, both here in New York.
میں امریت کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو پھر ہمیں آنے والے دنوں میں مزید ظلم و تشدد کی توقع کرنی چاہیے. اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں بولنا چاہیے اور آنے والے دنوں میں ہم دونوں جگہ یعنی نیو یارک میں اور جنیوا میں حقوق انسانی کی کونسل کے ہنگامی اجلاس طلب کرنے کے لیے کہیں گے. ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. ایران کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں اور آزادی سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کو ان کے نسب العین کی حمایت کرنی چاہیے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیٹرس نے یہ کہتے ہوئے ایران میں خون ریزی پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو توقع ہے کہ ایران کے لوگوں کے پرامن اجتماع و اظہار رائے کے حقوق کا احترام کیا جائے گا. ایران کے صدر حسن روحانی نے پیر کے روز کہا کہ سیکورٹی فورسز بلبوں اور قانون شکنی کرنے والوں سے نمٹ لیں گی. مشہد میں جمعرات کے روز سے مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بعد میں یہ مظاہرے ملک کے دوسرے حصوں تک پھیل گئے. ہمارے عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
ایک سینئر فلسطینی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ فلسطینی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی سے بلیک میل نہیں ہوں گے کہ امدادی رقوم میں کٹوتی کر دی جائے گی. فلسطینی عہدیدار حنان اشروی نے کہا کہ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے امن عمل کو سبوتاش کیا ہے اور امریکی صدر اپنے ہی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے نتائج کا الزام فلسطینیوں پر ڈال رہے ہیں. اپنی دو عدد ٹویٹس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو سالانہ کروڑوں ڈالر ادا کرتے ہیں، جس پیسے کی نہ تو کوئی قدر کی جاتی ہے نہ اسے سراہا جاتا ہے. وہ طویل مدت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایسے میں جب فلسطینی امن بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تو ہم کیوں ان کو اتنی بڑی رقوم دیتے رہیں. ٹرمپ نے گزشتہ سال کے اواخر میں یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر متعدد لوگ ناراض ہیں. ایک طویل عرصے سے ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ مشرق وسطی امن کی ثالثی کے کردار کے خواہاں ہیں، جسے انہوں نے بالآخر ہونے والا حتمی معاہدہ قرار دیا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے اس ادارے کی فنڈنگ میں شمولیت روک سکتا ہے جو فلسطینیوں کو انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کرتا ہے. نکی ہیلی کا کہنا تھا،
I think the president has basically said that he doesn't want to give any additional funding.
نکی ہیلی کہہ رہی ہیں، میرے خیال میں صدر نے بنیادی طور پر یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اضافی امداد دینا یا فنڈنگ روکنا چاہتے ہیں جب تک فلسطینی مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتے، اور جو ہم نے دیکھا کہ قرارداد صورتحال میں مددگار ثابت نہیں ہوئی. ہم امن عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو صدر اس صورتحال کو جاری نہیں رکھنا چاہتے. نائب صدور کے تاریخی طور پر وائٹ ہاؤس میں اثر و رسوخ مختلف نوعیت کے رہے ہیں، جن کا انحصار ان کے صدر سے تعلقات پر ہوتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اپنے دوسرے سال میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے، نامہ نگار مائک او سلیون نے بتایا ہے کہ کس طرح نائب صدر مائک پینس کا رول وسیع ہوتا جا رہا ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات قمر عباس جعفری سے.
اپنے غیر ملکی دوروں کے سلسلے میں، جس میں دسمبر میں افغانستان میں امریکی فوجوں کا ان کا دورہ بھی شامل ہے، پینس نے صدارتی ایلچی کا رول سنبھال لیا ہے. نائب صدارت کے ایک مورخ جوئل گولڈسٹین کہتے ہیں،
وائس پریزیڈنٹ پینس سیمز ٹو بی انکلوڈڈ اینڈ انوالوڈ ان ڈیسیژن میکنگ ان دی وائٹ ہاؤس، از بینگ گیون اسائنمنٹس،
وائٹ ہاؤس میں کیے جانے والے فیصلوں میں شامل ہیں اور انہیں اسائنمنٹس بھی دیے جاتے ہیں. جہاں تک نائب صدر کا تعلق ہے، صدر کے بارے میں برسر عام اپنے کمنٹس میں وہ توصیفی اور اکثر چاپلوسی کا انداز اختیار کرتے ہیں. بعض دور کے تحت بننے والی حکومتوں میں نائب صدر کے پاس کم اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ بعض حکومتوں میں وہ صدر کا پارٹنر ہوتا ہے. صدرن کیلیفورنیا کی جیفری یونیورسٹی کی شیری بیبیچ کا کہنا ہے،
نیلسن راکفیلر، جیرالڈ فورڈز وائس پریزیڈنٹ، کالڈ اٹ اسٹینڈ بائی ایکوپمنٹ. ہی از دیئر، ہی از بیہائنڈ دی پریزیڈنٹ، ہی از دی پریزیڈنٹس بگیسٹ چیئر لیڈر.
نیلسن راکفیلر جیرالڈ فورڈ کے نائب صدر تھے. وہ اس منصب کو ہنگامی ضرورت کے وقت کام آنے والا متبادل قرار دیتے ہیں. جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ صدر کے پشت پر ہوتا ہے، وہ صدر کا سب سے بڑا چیئر لیڈر ہوتا ہے، لیکن اس کا وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں بھی اثر ہوتا ہے۔ پیرس کو جو بائیڈن یا الگور کی سی نمایاں حیثیت تو حاصل نہیں ہے، لیکن ان کا رول بتدریج ترقی پذیر ہے۔ انہوں نے صدر کے بیانات اور ان کے اقدامات کی وضاحت کرنے والے کا رول بھی اپنا لیا ہے۔ ٹرمپ کے برخلاف پینس کے پاس بڑا سیاسی تجربہ ہے۔ 12 برس وہ انڈیانا سے کانگریس مین رہے اور پھر اسی ریاست کے گورنر کا تجربہ بھی انہیں حاصل ہے۔ اور شیری بیبیچ کے بقول پینس کیپیٹل ہل پر پلیئرز کو جانتے ہیں، اور کم از کم ہل پر ریپبلکن پلیئرز ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور یہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب تک پینس اس نازک راستے پر کامیابی سے چل رہے ہیں۔ ہمارے عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
معروف جریدے ہیرلڈ کی جانب سے مشال خان کو پرسن آف دی ایئر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ مشال خان کو گزشتہ سال صوبہ خیبر پختونخوا کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس موضوع پر شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
اخبار کی جانب سے 10 شخصیات کو پرسن آف دا ایئر کے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا تھا، جن میں مشال خان کے علاوہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، جسٹس آصف سعید کھوسا، عائشہ گلالے، مائرہ خان اور نجم سیٹی کے نام شامل تھے۔ اخبار کے ایڈیٹر بدر عالم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مشال خان کو سال 2017 کی اہم ترین شخصیت کا اعزاز دینے کا فیصلہ ملک کے مختلف حصوں میں کیے گئے سروے کے نتائج اور 10 ججز پر مشتمل ایک پینل کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔
جی، مشال خان ہمارے پرسن آف دا ایئر رہیں گے۔ اس سال پاکستان کی جو لیٹسٹ ڈیموگرافک ڈیٹا ہے سینسس بیس، اس کی بنیاد پہ ہم نے 1500 لوگ سلیکٹ کیے ہیں پورے پاکستان سے۔
اس اعزاز کے بارے میں مشال خان کے والد اقبال خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشال خان کو 2017 کی اہم ترین شخصیت قرار دینے کا مطلب ہے کہ لوگ تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف ہیں، وہ امن چاہتے ہیں اور انصاف چاہتے ہیں۔ لوگوں نے جن رائے کا اظہار کیا ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ لوگ انتہا پسندی کے خلاف ہیں، لوگ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے۔ مشال خان قتل کیس میں اب تک 57 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 4 ملزمان بدستور روپوش ہیں۔ اب تک 40 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، لیکن عدالت کی جانب سے فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ شہناز نفیس، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
متعدد حکومتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے فوری مطالبات کے باوجود برما میں 2 نامہ نگاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بین الاقوامی خبروں کے ادارے رائٹرز کے لیے کام کر رہے تھے۔ والون اور کیا سوئے او کو برما کے شہر رنگون میں 12 دسمبر کو گرفتار کیا گیا۔ یہ دونوں نامہ نگار شمالی راکھین صوبے میں پرتشدد واقعات کے بارے میں خبروں پر تحقیقات کر رہے تھے۔ اس صوبے سے پچھلے 4 ماہ کے دوران تقریباً 6.5 لاکھ مقامی روہنگیا برادری، برما کی سیکیورٹی فورسز اور دیگر گروپوں کے بےہیمانہ تشدد سے تنگ آ کر گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش میں پناہ لے چکی ہے۔ امریکہ نے اسے نسل کشی قرار دیا ہے۔ 21 دسمبر کو امریکہ نے برما کے ایک فوجی کمانڈر ما اونگ سوئے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ شمالی راکھین صوبے میں سیکیورٹی کارروائیوں کا انچارج تھا۔ اطلاعات کے مطابق جن 2 نامہ نگاروں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر 9 آبادیاتی سرکاری ایکٹ کی شق نمبر 3 کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس جرم کی سزا 14 سال قید تک ہو سکتی ہے۔ برمی حکام نے یہ الزام عائد کرتے ہوئے شفاف طریقہ استعمال نہیں کیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے فوری طور پر ان صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے بھی اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ جرمنی، ناروے، سویڈن، ہالینڈ اور کینیڈا سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں نے بھی اسی قسم کا مطالبہ کیا ہے۔ آسٹریلیا نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش نے اس گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کئی غیر سرکاری تنظیموں نے بھی برما کی حکومت کے اس اقدام پر احتجاج کیا ہے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ اس گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے حد سنگین نوعیت کے ہیں۔ دی ساؤتھ ایسٹ ایشین پریس الائنس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں صحافی روہنگیا مسئلے کے بارے میں حقیقی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ نے ان گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میڈیا کو نازک اور اہم مسائل کے بارے میں رپورٹنگ سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن نے نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ برما میں جمہوریت کے قیام کی راہ میں آزاد پریس ایک ضروری عنصر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میانمار میں جمہوریت کامیاب ہو۔ ٹیلرسن نے کہا کہ ہم کو علم ہے کہ یہ ایک جاری عمل ہے اور وہاں کے لیڈروں کو اس کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ خاص بحران اس امر کا حقیقی امتحان ہوگا کہ وہ کامیاب جمہوریت کے سفر میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سال نو کا خیر مقدم ہر کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی اس موقع پر خوش گپیوں کے لیے باہم مل بیٹھنے کا اہتمام کرتی ہے، جس میں شعر و سخن اور ہلکی پھلکی موسیقی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ورجینیا میں منعقد ہونے والی ایک ایسی ہی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اسفر امام۔
سال نو کے اس رنگا رنگ تقریب میں دوستوں اور احباب نے فیملی کے ساتھ شرکت کی اور خصوصی طور پر پاکستان کے دو عظیم فنکاروں میڈم نور جہاں اور احمد رشدی کی یاد منائی۔ دوستوں کی گپ شپ کے درمیان لذیذ پاکستانی کھانوں کے ساتھ ہلکی پھلکی موسیقی کا اہتمام ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ کرسمس اور سال نو کے موقع پر اسکول، کالج اور دفاتر میں چھٹیاں تھیں، ایسے میں معمولات زندگی سے ہٹ کر پرانے دوستوں اور احباب کی محفل جمانا تارکین وطن کمیونٹی کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، اور اس نعمت سے لوگوں نے خوب لطف اٹھایا۔ محفل کے روح رواں آئمہ حفیظ تھیں، جن کا کہنا تھا کہ روزمرہ کی معمولات سے ہٹ کر ایک ایسی محفل سجانا مقصد تھا جس میں تفریح کے مواقع بھی ہوں اور اپنے عظیم فنکاروں نور جہاں اور احمد رشدی کی یاد بھی منائی جائے۔
یہ پارٹی ہم نے دو فیمس لیجنڈری سنگرز آف پاکستان کے لیے تھرو کی تھی، ان کی یاد میں اور ان کی ریلی ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دیئر سنگنگ اینڈ دیئر ٹیلنٹ اینڈ دیئر انارمس سروس ٹو دا کمیونٹی اوور دا ایئرز دیٹ دے ہیڈ ڈن۔ میڈم نور جہاں، جن کو سب جانتے ہیں پاکستان میں، اینڈ آف کورس احمد رشدی، جو کہ ایک پاکستان کے ممتاز فنکار تھے، ان دونوں کی یاد میں اور جو سنگرز ہمارے آئے تھے انہوں نے انہی کے گانے گائے جو کہ بہت زیادہ پسند کیے گئے، اینڈ ایوری ون ریئلی ہیڈ اے ویری فن ایوننگ۔
دونوں عظیم فنکاروں کے پرانے گانوں کو گا کر مقامی فنکاروں نے ایک سما باندھ دیا، ہر کوئی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔
کرسمس ٹائم اینڈ نیو ایئرز، اینڈ اسی کی وجہ سے آج ہم نے یہ پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا تھا ان دی میموری ایز اے ٹریبیوٹ ٹو میڈم نور جہاں، اور میں نے کچھ گانے گائے اور سب نے کافی انجوائے کیا۔
میرا نام لیاقت میاں ہے اور آج کی یہ شام ہے احمد رشید صاحب کے نام، اور یہ ٹریبیوٹ ہم نے انہی کی یاد میں پیش کیا ہے اور یہ پروگرام بنایا ہے، کیونکہ یہاں امریکہ میں احمد رشید صاحب کو سننے والے، ان کے چاہنے والے بہت ہیں۔
Thank you.
اس محفل میں پاکستان کے لوک گیتوں کی جھنکار بھی سننے کو ملی. میڈم نور جہاں اور احمد رشدی کی یاد میں منائے جانے والی سال نو کی یہ تقریب رات گئے تک جاری رہی. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اس پورے سال زیادہ تر دنیا کا دھیان زمین پر ہونے والے واقعات پر مبذول رہا، تاہم خلائی سائنسدانوں نے بھی قابل قدر کامیابیاں حاصل کیں. اس بارے میں جارج پیوٹچ کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
سن 2017 میں شروع ہونے والی خلائی مہمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں ایک کامیاب مشن کے بہت ہی شاندار اختتام کے ساتھ. دور خلا کی وسطوں میں سیار زحل کے لیے بھیجے جانے والے تحقیقی مشن کیسینی ہوئے جینس کا اختتام یوں ہوا کہ اسے زحل کی فضا میں ہی جلا دیا گیا. زحل کے مدار میں بہت سے چاند گھوم رہے ہیں اور ان کی فضا کو زمین کے جرثوموں سے آلودہ نہ کرنے کے لیے، جو کہ زمین سے جانے والے ہر خلائی جہاز سے چمٹے ہوتے ہیں، اسے زحل کی فضا میں ہی جلا دیا گیا. کیسینی نے 20 سال تک سیارے مشتری اور زحل پر تحقیق کی. یہ جہاز زحل کے چاند ٹائٹن پر بھی اترا اور انسیلیڈس نامی چاند پر پانی دریافت کیا. جو کچھ سائنسدانوں نے سن 2004 میں کہا تھا وہ کیسینی کی تمام دریافتوں پر پورا اترتا ہے. کیسینی امیجنگ ٹیم کی لیڈر کیرولین پورکو کا کہنا تھا،
میرا نہیں
خیال کہ جو کچھ گزشتہ رات کو ہوا اس کا تصور کرنے کے لیے آپ کو دائروں کا سائنسدان ہونا ضروری ہے. درحقیقت وہ سب کچھ بیان سے باہر ہے، وہ تحیر انگیز تھا. اس وقت اس کے لیے یہی صفت میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک اور قابل توجہ واقعہ اس سال یورپین اسپیس ایجنسی کا خلا میں بھیجے جانے والا سیٹلائٹ سینٹینل 5 پریکرسر تھا. اس کے ذریعے انسان کی پیدا کرتا اور قدرتی طور پر پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کی نگرانی کرنا اور یہاں زمین پر انسانوں کو معلومات فراہم کرنا ہے کہ کس جگہ پر آلودگی موجود ہے جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایئر بس ڈیفینس اینڈ اسپیس سے وابستہ رالف کارڈے کا کہنا ہے، یہ فضا میں موجود زہریلی گیسوں کے ذرائع کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیمیاوی اجزاء کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ قدرتی اور انسانی سرگرمیوں سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر موجود امریکی خلائی ادارے ناسا کے خلابازوں نے 200ویں مرتبہ خلا نوردی کی، اور خلاباز پیگی وٹسٹن نے خلا میں وقت گزارنے کا نیا امریکی ریکارڈ قائم کیا ہے. اور یہاں زمین پر سائنسدان سن 2018 میں نئی اور اہم خلائی مہمات کی تیاری کر رہے ہیں. ان میں سے ایک جیمس ویب انفراریڈ یعنی سرخ شعاؤں والی برقی مقناطیسی خلائی ٹیلیسکوپ کے پروگرام پر کام ہو رہا ہے، جو خلا کی وسط میں دور کہیں دریافت ہونے والے ستارے کے گرد گھومتے زمین کے برابر سیاروں کو دیکھ سکے گی. جیمس ویب انفراریڈ اسپیس ٹیلیسکوپ پروگرام سے وابستہ سائنسدان ایرک اسمتھ کا کہنا ہے،
We'll use Webb to study the atmospheres of those planets to look and see what chemical constituents those
atmospheres have. ہم ویب کو ان سیاروں کے قرائے ہوائی یا ماحول پر تحقیق کے لیے استعمال کریں گے اور یہ جانچیں گے کہ کون سے کیمیاوی اجزاء اس کی فضا میں موجود ہیں، کیا وہاں پانی موجود ہے اور کیا وہاں اوزون کی چادر موجود ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس دوربین کو زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر خلا میں رکھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کے سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ ہماری زمین کے گرد خلائی جہازوں کا ملبہ انتہائی تیز رفتاری سے گردش کر رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس بارے میں یورپین اسپیس ایجنسی میں خلائی ملبے کے پروگرام سے متعلق سائنسدان ہالگر کریگ کا کہنا ہے، اس خلائی ملبے کا 1 سینٹی میٹر ذرہ جس رفتار سے سفر کر رہا ہے تو اگر یہ کسی سیٹلائٹ سے ٹکراتا ہے تو قریباً اس کی توانائی ایک گرینیڈ پھٹنے کے برابر ہوگی. سائنسدانوں نے اس ملبے سے نمٹنے کے لیے بہت سے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی نظریے کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور اب ہمارا پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔